about Aziz Ali Mutar. جس کی توفیق سے ہم ساؤتھ کوریا کے سینٹرل موسک جمع ہیں اور آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے گوشے پر ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو اس سوال کا جواب دے رہا ہے. انسانی زندگی حرکت پذیر ہے, آگے بڑھ رہی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر میدان میں ترقی ہو رہی ہے, انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے, سائنس ٹیکنالوجی کی تحقیقات آگے بڑھتے, انسانی زندگی کے اور انسانی سوسائٹی کے مسائل آگے بڑھتے, انسان کا شعور اور شعور کی سطح بلند ہو رہی ہے, آگے بڑھتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان, انسانی شعور, انسان کا علم اور فہم, انسان کی زندگی اور دنیا میں انسانی سوسائٹی, سب کچھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ایسے حالات میں ہم ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور انہی کو نمونہ کمال سے اور انہی کو ماڈل آئیڈیل قرار دیں جو آج سے 1400 سال پہلے کی انسانی سوسائٹی میں ملوث ہوئے. آج سے 1400-1500 سال پہلے کی سوسائٹی تھی, اسے پیگن ایرا سوسائٹی کہتے ہیں, دور جاہلیت. اس دور میں مبعوث ہونے والی ایک ہستی پیغمبر علیہ السلام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیروی, ان کی اتباع, ان کی اطاعت, ان کی فالوئنگ کو, فالو کرنے کو ہم قیامت تک کے لیے لازم اور واجب سمجھیں. جبکہ انسانیت کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں, وہ آگے ترقی کر رہی ہے, آئندہ بھی ترقی کرتی رہے گی, مگر قیامت تک انسانیت کے لیے پیروی کرنے کا, اتباع کرنے کا, فالو کرنے کا ماڈل تاجدار کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پرفیکٹ ماڈل قیامت تک اور کوئی نہیں ہوگا. کتاب کے لیے نمونہ کامل حضور اسلامی کی ذات ہوگی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہستی 1400 سال پہلے کے معاشرے میں مبعوث ہوئی ہے, انہیں لاکھوں کروڑوں سال آگے ترقی یافتہ دور میں بھی تقریر کے لیے, اطاعت کے لیے, اتباع کے لیے کامل ترین نمونہ اور ماڈل تصور کرنا, یہ بات کس طرح ہوگی؟ سوال سمجھ گیا؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب آج کی نشست میں سمجھانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں. عظیم شخصیتیں بھیجی, مگر ان کے بعد جو اور پیغمبر آتے تھے, نئے دور کی رہنمائی کے لیے اور ہستیاں آتی تھیں. अगले जमाने में अनुवाई के लिए और बेहतर मबूस होते हैं। मगर जब आका अलैहिस्सलाम आ गए, दौर बदलते रहे, बदल रहे हैं, बदलते जाएंगे, मगर कामिल नमूना हया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद न जरूरत है न आए। ऐसा क्यों है? इसकी हिकमत, इसका सबक और इसका फलसफा समझो। यह आज का इसकी एक बुनियादी वजह चंद असबाब, असबाब तो बेशुमार हैं, मगर आज की नशिस्त में उनमें से चंद एक असबाब पे रोशनी डाल। पहला सबक कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामीण तुम सब के लिए नमूना कामिल और उसवा हसना मौजूद था और मौजूद है और ये मौजूद रहेगा। जब तक इंसानियत है, उसवा हसना और नमूना कामिल हुजूर अलैहिस्सलाम की ही साथ ही करानी है। साफ जाहिर है, इतना बड़ा कमाल, इतना बड़ा एजाज, इतनी बड़ी अजमत जो कयामत तक कभी बांध न पड़ सके, कम न हो सके, हुजूर अलैहिस्सलाम को अता की गई, उसके कुछ असबाब हैं। उनमें से एक सबक पहला जिस पर रोशनी डाल रहा वो ये कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी जात और आपकी शख्सियत और उस वजह से आपकी नबूवत और रिसालत आफाकी और आलमगीर ग्लोबल है, यूनिवर्सल है। जबकि जितने पैगंबर और इंसानियत के रहनुमा दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी अपनी जिंदगी में वो आफाकियत और आलमगीरियत नहीं थी जो अल्लाह ताला ने ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता है। दूसरे तब जितनी हस्तियां, जितने अंबियाए, उनको यूनिवर्सैलिटी और ग्लोबलिटी, आलमगीरियत और हम आलमगीरियत और आफाकियत और बैन अल-अक़वामियत के उस एजाज और उस मनसब और उस हुड़ी से नहीं नवाजा। मसलन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला ने उन्हें फकत अपनी कौम की तरफ भेजा, उनकी दावत, उनकी तालीम और उनका मबूस होना अपनी कौम की तरफ था। इरशाद फरमाया, लकद अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा जिस कौम से उनके कबीले का ताल्लुक था। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, व इला आदिन अखाहुम हूदा, तो हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा, एक इलाके में आबाद थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने फरमाया, व इला थमूद अखाहुम सालेह, कौम समूद की तरफ अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम में से हजरत सालेह को मुसलमान। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आए, इरशाद फरमाया, व इला मदयना अखाहुम शुएब, और मदियन की कौम और मदियन की बस्ती और इलाके के लिए उन्हीं की कौम में से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को सीधा मूसा अलैहिस्सलाम आए, इरशाद फरमाया, ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، پھر ہم نے اپنے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف, جو سردار تھے اور ان کے قبائل تھے ان کی طرف بھیجا. تو آپ نے دیکھا کہ ہر پیغمبر کی نسبت ایک خاص قوم کی طرف ہوتی ہے, ایک خاص علاقے کی طرف, ایک خاص طبقے کی طرف. لہذا انہیں انہی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا, ان کو جس جس قسم کی رہنمائی درکار تھی, جس طرح کی گمراہی میں وہ مبتلا تھے, اسی کا علاج کرنے کے لیے انہیں دوسری قوم آئی, ان کے لیے دوسرا پیغمبر تھے, ایک اور قوم تھی ان کے لیے اور پیغمبر تھے. پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا, اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, فرما دیجیے اے نسل بنی آدم, اے کائنات انسانی. حضور اسلام کی بعثت کسی ایک قوم کی طرف, بولیے نہیں, کسی ایک نسل کی طرف نہیں ہوئی, کسی ایک طبقے کی طرف نہیں ہوئی, کسی ایک علاقے کی طرف نہیں ہوئی, کہ آپ پیغمبر بن کے آئے ہوں صرف قریشیوں کے لیے, پیغمبر بن کے آئے ہوں صرف عربوں کے لیے, پیغمبر بن کے آئے ہوں صرف مکہ حجاز اور مدینہ والے لوگوں کے لیے, پیغمبر بن کے آئے ہوں صرف چند قبیلوں اور چند نسلوں پر مشتمل طبقے کے لیے. جب آقا اسلام کی بعثت کا وقت آیا, وہ جو علاقائی نبوتیں علاقائی بعثتیں تھی, اس پورے کے پورے نظام کو ختم کر دیا, اور آقا علیہ السلام کی بعثت پر اللہ پاک نے اعلان کیا اے میرے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ, میں نے ہر پیغمبر کو ایک قبیلے ایک نسل اور ایک علاقے کے لیے بھیجا تھا, مگر آپ جب آپ کی باری آئی ہے آپ کو ساری کائنات انسانی کا رسول بنا کر بھیجا. ساری کائنات انسانی کا رسول بنا کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول, اور صرف انسانیت کے نہیں, کیونکہ فرمایا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین, اے میرے حبیب میں نے جتنے عالم جتنی دنیائیں جتنی کائناتیں پیدا کی ان ساری کائناتوں کے لیے آپ کو سراپا رحمت بنا. اور پھر فرمایا للعالمین نذیرا, ساری کائناتوں میں بسنے والی مخلوق جنہیں شعور ہے اور جو جواب دے ہوں گے ان سب کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کل نبی یبعث الى قومه وبعث الى الخلق کافة, صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر نبی ہر پیغمبر اپنی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا. مگر فرمایا جب میری باری آئی تو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی تھی مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تعارف کیا, فرمایا کہ میں رب ہوں اور کس کس کا رب ہوں, فرمایا الحمدللہ رب العالمین, میں رب ہوں سب جہانوں کا, میں پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہوں سب, بولیے رب العالمین سب جہانوں کا رب ہوں. اللہ پاک نے اپنے آپ کو سب جہانوں کا رب کہہ کے متعارف کرایا, اور اپنے حبیب کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, فرمایا میں سب جہانوں کا رب ہوں اور میرا حبیب سب جہانوں کی رحمت ہے. سارے جہان اللہ کی ربوبیت کے محتاج, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مطابق. پہلی خوبی یہ کہ واحد پیغمبر محمود علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے. لہذا جتنے جہان بھی آئیں گے اور ان کی جو جو ضرورتیں ہوں گی, کیونکہ ان کو بھیجا سب جہانوں کے لیے ہے, لہذا ان کی نبوت میں, ان کی رسالت میں, ان کی ہدایت میں, ان کی رحمت میں, ان کی شفاعت میں, ان کے کرم میں, ان کے فیض میں وہ سارا سامان رکھ دیا ہے جس کی ضرورت کائنات کے کسی بھی عالم کو کبھی نہیں دے جائے. صدیوں ہزاروں سالوں کے لیے دائیں نہیں, ایک پیغمبر آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان کا دور گزرا, پیغمبر بھی انہیں بھی سیدنا اسماعیل, سیدنا اسحاق علیہ السلام, ان کا دور گزرا, سیدنا یعقوب علیہ السلام, ان کا زمانہ گزرا, موسیٰ علیہ السلام, اسی طرح زمانہ گزرا داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. جیسے زمانہ گزرتا تو پھر ایک نبی کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے اگلے زمانے میں نیا نبی آتا, پھر اگلے زمانے میں اور نیا آتا, اگلے زمانے میں اور نیا نبی آتا. ایک تو میں نے عرض کیا کہ وہ علاقائی اور مکانی حد تھی, وہ ایک زمانی حد ہوتی ہے, وہ تھی اسپیس, یہ ہے ٹائم. زمان آگے آگے بڑھتا گیا, زمانہ پیغمبر آتے گئے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ کو وہ دائمی نبوت اور رسالت اور سیرت عطا کی. اس کے بعد زمانے بدلتے رہے مگر نہ سیرت بدلے گی نہ نبوت اور رسالت. گویا حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور حضور علیہ السلام کی سیرت سارے مکانوں پر بھی ہے اور سارے زمانوں پر بھی ہے اور سب جہانوں پر بھی. نہ کوئی زمان حضور کی سیرت اور رسالت کی وسعت سے باہر ہے, نہ کوئی مکان حضور کی سیرت اور رسالت کی وسعت سے باہر ہے, اور نہ کوئی جہان حضور کی سیرت و رسالت کی وسعت سے. زمانہ جتنا ترقی کر جائے, مشرق میں ہو یا مغرب میں, جتنی وسعتیں ہو جائیں, آقا علیہ السلام کی نبوت اور آقا علیہ السلام کی سیرت کی چادر ہر زمانے ہر مکان پر کھاتی ہے. بلکہ میں سے آگے کی بات ہے, زمانے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے, حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب سارے زمانے ختم, سارے بولیے زمانے ختم ہو جائیں, اسے قیامت کہیں. قیامت بپا ہوگی تو اس مادی کائنات کے زمان و مکان سمٹ کے ایک اکائی میں بدل جائیں. سائنس نے بگ بینگ تھیوری بیان کی, سائنس اس کے اوپر مختلف تشریحات اور تعبیرات کہ کائنات پیدا کیسے ہوئی اور کائنات ختم کیسے ہوئی. زیادہ معروف تھیوری بگ بینگ تھیوری ہے, کائنات کی کریشن کی کئی اس سے اختراع بھی کرتے ہوں گے اور ہوتے رہتے ہوں گے, مگر ایک بات طے ہے, وہ کہتے ہیں بہت بڑے دھماکے سے کائنات پیدا ہوئی اور بہت بڑے دھماکے پر ہی کائنات ختم ہوئی. مگر ایک چیز طے ہے, وہ یہ کہ کائنات کی ابتدا سنگولیرٹی تھی, ایک وحدت تھی, زیرو پوائنٹ تھا. کائنات کی ابتدا وحدت ایک زیرو پوائنٹ تھا اور کائنات کی انتہا بھی وحدت اور زیرو پوائنٹ ہوگا. اس زیرو پوائنٹ کو اسلام نے عدم کہا. تو گویا کائنات سے پہلے بھی عدم تھا اور کائنات کے بعد بھی عدم ہوگا. تو جب عدم ہوگا تو وہاں زمان اور مکان جو پھیلتے جا رہے ہیں, ان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے,
ये फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, सुगड़ने लग जाएंगे, और सुगड़ते 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 सब जमा मकाम, सारे सैयारे, सारी कायनाते, सारे फलक सुगड़ते सुगड़ते टकरा जाएंगे, और उस टकराने का नाम क्या है? दुखते नाम तो दर्कन दर्का, इसको कुरान ने कहा, हर चीज फट जाएगी, टकरा जाए, और कायनात फिर एक वहदत में और जीरो पॉइंट में गुम हो जाएगी। वह मादी कायनात का खात्मा होगा, और उस गुम हो जाने के बाद एक नई कायनात, इसको आलम कयामत कहते हैं, वजूद। अब बताना ये है कि वो वक्त आएगा जब न कोई मकान रहेगा, न कोई समा रहेगा, न कोई मकान रहेगा, न समा रहेगा। आका अलैहिस्सलाम की नबूवत, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत, आका अलैहिस्सलाम की सीरत, आका अलैहिस्सलाम की फजीलत, आका अलैहिस्सलाम का मनसब, आका अलैहिस्सलाम की सल्तनत उस वक्त भी रहेगी न जब कोई जमा होगा न मकान। जैसे सब जमान और मकान हुजूर की सल्तनत सीरत और नबूवत में है, इसी तरह जब जमान और मकान खत्म हो जाएंगे और नया यौम कयामत शुरू होगा, उस यौम कयामत में भी सल्तनत मुस्तफा की की सल्तनत का नाम शिफात होगा। हुकूमतें होती है ना, और हुकूमतों के कौम होते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरी हुकूमत है, ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये सदारती निज़ाम है, ये पार्लिमानी निज़ाम है, ये आमिराना निज़ाम है, बादशाहत है, शहनशाहियत है, ये सुन रखी है ना आपने। आप पूछेंगे कादरी साहब क़यामत के दिन जब हुज़ूर की हुकूमत होगी उस हुकूमत की किस्म क्या होगी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जो क़यामत के दिन बका होगी उस हुकूमत के निज़ाम का नाम होगा निज़ाम शफाअत। और जिस तख्त पर साहिब शिफात कायनात क़यामत में जलवा फरोज होंगे उस तख्त का नाम होगा मुकाम महबूब। ने कहा मकाम महबूबा, क़यामत के दिन यकीनन मेरे हबीब आपका रब, यकीनन मेरे हबीब आपका रब मुकाम महमूद पर आपको फायज कर देगा, मुकाम महमूद पर फायज कर देगा। और मुकाम महमूद की वजाहत की मेरी किताब है खसाइस मुस्तफा, ये मेरी तसनीफ है। तो मुकाम महमूद पर अल्लाह ताला जो हुजूर अलैहिस्सलाम को मुकाम अता करेगा जिसका कुरान मजीद में जिक्र हुआ, वो अर्श मुअल्ला की दाएं जानिब, अर्श मुअल्ला की दाएं जानिब आका अलैहिस्सलाम की कुर्सी रखी जाएगी, आका अलैहिस्सलाम का मिंबर रखा जाएगा, और वो मिंबर जो अर्श मुअल्ला पर अल्लाह की कुर्सी के दाएं जानिब होगा उस मिंबर और उस कुर्सी को मुकाम महमूद कहते हैं, उस मिंबर और कुर्सी को मुकाम महमूद कहते हैं। क़यामत के दिन सब उम्मतें सब गरोह मारे मारे फिर रहे होंगे और सब मिलकर सीदना आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सही बुखारी में हदीस शफा आखिर में जा, सही मुस्लिम में है, सही तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी में है, इब्ने माजा में है, नसाई में है, पूरी जामता में, हर एक के पास मारे मारे जाएंगे और वो कहेंगे आज मेरा दिन नहीं है, आज मेरा दिन नहीं है, इस इला गई आज किसी और के पास जाओ, इनका दिन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास वो आगे भेजेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वो आगे भेजेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आगे भेजेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो भेजेंगे। आज किसी का दिल नहीं है, आज किसी की फरमानवाई है नहीं, आज किसी की सल्तनत नहीं, आज किसी का दिल नहीं चलेगा, तो कहां जाए फरमाए हर कोई कहेगा दरे मुस्तफा। जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे तो
تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ آج میرا ہی ہے. متفق علیہ حدیث بخاری مسلم سیاسی تک ہر کتاب میں انا لہا، میں آج میرا ہی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر بٹھا دیں گے. اور مقام محمود میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عرش مولا پر اللہ کی دائیں جانب حضور کا ممبر اور حضور کی کرسی بچھائی جائے گی، دائیں جانب حضور کی کرسی بچھائی جائے گی. لوگ ایک ایک نبی کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے جائیں گے، ہماری مدد کریں. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری کتاب الزکات میں اور حدیث 1405 نمبر پہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد، ہر ایک کے پاس جا کے مدد مانگیں گے، ہماری مدد کریں، اے آدم مدد کریں، اے آدم مدد مانگیں گے. لیکن ہر کوئی کہے گا نہیں، آج مدد کرنے کا آپ سے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقام محمود پر جو آپ کی سلطنت ہوگی، اس سلطنت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ پاک محبوب سے پوچھے گا، محبوب آج آپ کا دن ہے، میں تو بادشاہ یوم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، میں تو مالک یوم قیامت کا، میرا حکم چلے گا، فیصلہ ہو جائے گا. محبوب پر آپ کی سلطنت شفاعت ہے، تو بتا تو راضی کیسے ہو؟ محبوب آپ بتا کہ آپ راضی کیسے ہوتے؟ جیسے آپ راضی ہوں گے وہی کر دیا جائے. میں نے لفظ بولا نا سلطنت حضور کی جفات کی، بادشاہ پوچھے گا، مالک پوچھے گا، محبوب آج وہ حکم چلے گا جس پر آپ راضی ہوں گے. بولیے، حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا انا سنتی فی امتی کا بلا نسو، باری تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے جب آپ کہیں گے مولا میں راضی ہوں تب چھوڑوں گا، اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دوں گا، رنجیدہ. یہ حدیث پاک، یہ بھی صحیح مسلم میں آئی ہے سیاستہ میں، کتاب الایمان اور حدیث نمبر 202 کتاب الایمان. اور محبوب آپ کیسے راضی ہوں گے وہ نہیں جانتا، اور آج آپ کا رنج نہیں دیکھا جا سکتا، آپ نے بڑے پتھر کھا لیے طائف کے بازاروں میں، ہجرتیں کر لی، تکلیفیں اٹھا لی، گاؤں میں آنسو بہا لیے سنت کے لیے، وہ دولت تھا گزر گئے، مگر محبوب آج آپ کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے. اور آقا علیہ السلام کو اس شان میں دکھانے کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے، قابل میرے مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آقا نے فرمایا یکسونی ربی تبارک و تعالیٰ کل خبرہ، اللہ پاک پھر خود سبز رنگ کا چوبا لائیں گے، سبز رنگ کا یہ لباس چوبا لایا جائے گا، اور حضور اسلام کو اس تخت سلطنت شفاعت پر مقام محمود پر بٹھاتے ہوئے اللہ خود حضور کو سبز رنگ کا چوبا پہنائے گا، سبز رنگ کا لباس فاخرہ پہنایا جائے گا، پوری کائنات میں ایرانی شان ہوگی. میں نے عرض کیا نا، ابتدائے کائنات سے لے کر سب زمان و مقام حضور کی سیرت نبوت رسالت آپ کی شفاعت اور فیض کے نیچے رکھے، حتیٰ کہ جب کچھ نہ ہوگا اور قیامت ہوگی تب بھی حضور پر قرار ہوں گے اپنی ان سب شانوں کے ساتھ. پھر حدیث پاک میں ہے جب وہ سب چھپا پہنا دیا جائے گا اور پوری دنیا کو حضور کی شان دکھا دی جائے گی، سب پیغمبروں کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے قیامت کے دن میدان حشر میں، اعلیٰ ممبر خوبصورت کئی اللہ والوں کے لیے، ولیوں شہیدوں اور اللہ کے مقبول مندوں کے لیے ٹیلے لگا دیے جائیں گے، لؤلؤ اور مرجان کے نور کے ٹیلے اوپر ہوں گے، اللہ کے پیغمبر عالی شان ممبروں پر ہوں گے، اور ساری کرسیاں سج جائیں گی، تو ایک کرسی عرش اللہ پر اللہ کے دائیں جانے بچھائی جائے گی، دنیا دیکھے گی کہ اللہ تو اپنی کرسی پر بیٹھے گا،
اور عرش کی دائیں جانب دوسری کرسی کس کی ہے؟ مالک کی ایک کرسی تو ہے، یہ دوسری کرسی کس کی بچھائی جا رہی ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو صحیح ترمذی میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، قاضی عیاض نے شفا میں بیان کیا ہے، اس کو امام ابن حبان نے صحیح میں بیان کیا، امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا، امام طبرانی نے موجب میں بیان کیا، الفرض بے شمار درجنوں کتب حدیث اس سے بڑی پڑی ہیں کہ جب وہ کرسی بچھائی جائے گی حکم ہوگا یہ کرسی میرے محمد مصطفیٰ اللہ کی دائیں جانب پھر حضور علیہ السلام کی کرسی بچھائی جائے، سارے بیٹھ جائیں گے۔ اب آگے حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائے گا، ہر کوئی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائے گا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اور امام طبرانی نے موجب میں روایت کیا، فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا، کرسی بچھی رہے گی، اللہ پاک کے حکام جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، میں اپنی کرسی کے پاس کھڑا رہوں گا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے جب کرسی اللہ نے بچھا دی، تشریف رکھیے گی، فرمایا ایک تو اللہ کی چونکہ بارگاہ عرش پر دائیں جانے کرسی ہوگی، اللہ کے حضور ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھے، اور فرمایا ایک یہ کہ مجھے امت کا فکر زیادہ ہوگا، میں کھڑے ہو کر امت کو تک رہا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ مکمل ہو جائے قیامت کا اور میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا کوئی امتی دوزخ میں رہ جائے، ایک ایک کو تک رہا ہوگا، اور جب تک ہر ایک کو ساتھ لے کے نہ جاؤں اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں۔
یا آقا علیہ السلام کی شان ہوگی، اور فرمایا اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تک میرے حمد کے جھنڈے کے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہر کوئی حضور کے جھنڈے کے نیچے. اور قیامت جب ختم ہو جائے گی تب بھی حضور کی یہ سلطنت برقرار رہے گی. قیامت جب ختم ہو جائے گی تو صحیح مسلم شریف میں سیاست کا بھی نہیں صحیح ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب قیامت ختم ہو جائے گی اور دوسری دوزخ میں جنتی جنت میں جانے کا پروانہ لے چکے ہوں گے اور جب جنت کے دروازے پر جائیں جنت کا دروازہ بند ہوگا اور حکم ہوگا کہ کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے. جو دروازہ ہم لاک کریں گے اندر سے بابا پوچھے گا کون، میں بتاؤں گا محمد. وہ آواز دے گا یا رسول اللہ حکم تھا کہ سوائے محمد رسول اللہ کہ کسی اور کے لیے کھولا نہ جائے، آپ ہی کا انتظار تھا، آپ نے افتتاح کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فیفتح ہوں گے ثم افتتح، میرے لیے کھلے گا اور میں افتتاح کروں گا جنت کا. قیامت کے دن افتتاح جنت کے لیے مالک رب ہوگا مہمان خصوصی مصطفیٰ. مہمان خصوصی یہ افتتاح فرمائیں گے جنت. اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو لطیف حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ سیاست میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کوئی قطاروں میں کھڑا ہوگا اس انتظار میں کہ کچھ لوگ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی داخل ہوں گے نا دروازے میں. بھیا جب مہمان خصوصی داخل ہوتا ہے تو چند لوگ تو ساتھ بھی جاتے ہیں باقی لوگ پیچھے سے آتے رہتے ہیں، ہر کوئی انتظار میں ہوگا، شہید کھڑے ہوں گے، عالم کھڑے ہوں گے، عابد کھڑے ہوں گے، زاہد کھڑے ہوں گے، عارف کھڑے ہوں گے، مالدار خرچ کرنے والے کھڑے ہوں گے، دنیا انتظار میں ہوگی کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ اس کو پہلے زمرے میں جس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. لیکن آقا نے فرمایا ومعی فقراء المؤمنین، اپنی امت کے غریبوں فقیروں کو ساتھ لے کر خوشخبری ہو کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو قیامت میں افتتاح کے بعد جنت کا داخلے میں بھی اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں غریبوں فقیروں کو ساتھ لے. تو آقا علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ آپ کی نبوت کو رسالت کو شفاعت کو اللہ نے آپ واقعیت عالمگیریت دی ہے، کوئی دور حضور کی نبوت اور رسالت اور عظمت سلطنت سے خالی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا سبب آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو، آپ کی تعلیمات کو جامعیت اور ہم امیریت کمپریہینشن ٹوٹیلٹی دی. جتنے نبی پیغمبر شخصیت کے لیڈر دنیا میں آپ سے پہلے آئے، جتنی ہستیاں دنیا میں آئیں ان کی ہستیاں خواہ پیغمبر تھے یا غیر پیغمبر دوسرے بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ تمام ہستیاں ان کی شخصیتوں کا ایک ایک گوشہ تھا جس میں وہ اونچے تھے، بلند تھے، نمایاں تھے، اور اسی ایک آدھ گوشے میں انسانوں کی رہنمائی کرنے کے قابل تھے. زندگی کے اور بے شمار گوشے ہوتے ہیں ان میں رہنمائی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی زندگی ہے، آپ شوہر بھی ہیں اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو بطور شوہر بھی ایک رہنمائی چاہیے کہ کیسی زندگی ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ باپ بھی ہیں، آپ کو بطور باپ بھی رہنمائی چاہیے کہ باپ کے طور پہ کیسے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں اسکالر ہیں تو بطور ٹیچر کے پروفیسر کے اسکالر کے بھی رہنمائی چاہیے، اگر آپ دائی ہیں مبلغ ہیں مربی ہیں تو تبلیغ کے طریقے اس کی رہنمائی کی چاہیے، اگر آپ کمانڈر ہیں جرنیل ہیں فوجی سپاہی ہیں تو آپ کو فوج اور دفاع کے اصولوں میں بھی رہنمائی چاہیے کہ کیسی ہے، اگر آپ تاجر ہیں بزنس مین ہیں تو تجارت اور بزنس کمیونٹی میں جو بزنس کے رولز ہیں اور اس کے جو میتھڈولوجیز ہیں اور اس کے جو طور طریقے اس میں بھی رہنمائی چاہیے، اگر آپ اسٹیٹس مین ہیں پولیٹیکل لیڈر ہیں تو آپ کو اسٹیٹس مین شپ میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں، کانسٹیٹیوشن میں، لیجسلیشن میں، اس میں بھی آپ کو لیڈرشپ میں رہنمائی چاہیے کہ کیسے ڈیل کریں، میری بات سن رہے ہیں؟ تو زندگی کے ہر گوشے میں الگ رہنمائی، ہر گوشے کی الگ رہنمائی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شاعر تو اچھا ہے غالب میر تک میر، اسے کہیں کہ ذرا کیمسٹری بھی پڑھا دو. میر تک میر، میر درد، غالب، علامہ اقبال، مومن، یہ سارے کہیں کہ اتنے اتنے نام پر لوگ ہیں، ذرا فزکس کیمسٹری ایسٹروفزکس یہ بھی سارا سمجھا دیں، ہمیں ذرا تجارت کے طریقے بھی سمجھا دیں، انڈسٹری بھی لے جائیں، آئی ٹی انڈسٹری میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، انہیں کہا ذرا سافٹ ویئر کے بھی کچھ اصول سمجھا دیں، علامہ اقبال کو غصہ پکڑ لے گا. تو انہیں کہا میں نے تو بھائی فلسفہ شاعری حکمت پڑھی ہے، میں سافٹ ویئر کا نہیں پڑھا، میں نے کمپیوٹر کو نہیں پڑھا. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ میدان جدا ہوتے ہیں، میدان ایک آدمی ٹیکنالوجسٹ ہے، بہت جہاز بنا لیتا ہے، عالی شان جہاز بنا لیتا ہے، اس کو کہیں کہ ذرا میری تکلیف ہے، میرے ہارٹ کا آپریشن بھی کر دو. اتنے بڑے جہاز آپ اڑا لیتے ہیں تو چھوٹے سے دل کو آپریشن نہیں ہوتا، کروا لیں. کسی ٹیکنالوجسٹ سے دل کو آپریشن کروا کے دیکھ لیں ایسا کیا ہوگا، آپ کو ہی اڑا دے گا. کیا کیسے اڑا دے گا؟ روح کو جہاز بنا کے اڑا دے گا. میرا مطلب ہے کہ چھوٹے زندگی کے اتنے وسیع ہیں کہ کوئی ایک ہر ایک پر حاوی نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب میں نقطہ آگے بڑھاتا ہوں. اسی طرح آپ نے سکندر اعظم ہوا، الیگزینڈر دی گریٹ، بہت بڑا سپہ سالار، نیپولین، ہٹلر سپہ سالار تھے، بہت بڑے فاتح تھے. بس اس سے یہ چیزیں تو آپ ان کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہیں، مگر بقایا چیزیں سمجھیں کہ انسانی زندگی کی حصے لطیف کیا ہے، ہیومن ویلیوز کیا ہیں، غریبوں کی درد مندی کے عالم کیا ہے، تو ہٹلر کیا جانے درد مندی کیا بلا. اسی طرح گوتم بدھ تھے، یا بہت سارے لوگ بدھسٹ، مہاتما بدھ تھے، تو وہ انہوں نے ریاضات، مجاہدات کیے، محاویر سوامی عبادات کی، مراقبات کی، مگر زندگی کے باقی ہزار ہار وشوں کی تعلیم معلوم کرنا چاہیں تو ان کی زندگی سے دریافت نہیں ہوتی، پہاڑوں کے خاروں میں بیٹھ کے مراد پہ سمجھ میں آتے. اسی طرح اشوک ہے، حکمران تھا، کنفیوشس ہوا چائنا میں، ایک سوشل ریفارمر تھا، افلاطون تھا، پلیٹو تھا، ارسٹاٹل تھا، سقراط تھا، بکرات تھا، بڑے حکمت والے فلسفے والے لوگ تھے، مگر ان صاحبان حکمت و فلسفہ سے آج زندگی کے دوسرے شعبوں کی سیکھیں کہ ذرا یہاں آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا تجارت میں بھی کرا دیں، ساؤتھ کوریا میں نہیں آتی ان کو تجارت. اسی طرح نیوٹن تھا، گلیلیو تھا، بڑے بڑے آئنسٹائن ہو، ذرا سائنس دان ہیں بڑے بڑے چوٹی کے، ان سے آپ پوچھیں تو زندگی کے دوسرے شعبے نہیں آتے. میں نے آپ کو مثالیں دی، انبیاء علیہ السلام کو لے لیا، ابراہیم علیہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی زندگی کو بھی پڑھے، مطالعہ کریں، جن کا مواد ملتا ہے، ایون بائبل کو ہی دیکھ لیں، جن پیغمبروں کا ملتا ہے، لمیٹڈ زندگی کے بعض بعض موقعوں پر ان کی نصیحتیں، ہدایتیں ملتی ہیں، لیکن ایک ٹوٹیلیٹی نہیں ملتی، ٹوٹیلیٹی آف لائف، ہول سم آف لائف. انسانی زندگی یہ پوری کائنات نہیں. اب اس کی مثال دے دوں تو پھر نقطے پر پہنچ جاؤں. اب مثال یہ ہے، یہاں بھی ہوں گے اگر میں نے ان پہ وزٹ نہیں کیا، گھوما پھرا نہیں، تو ویسٹرن ورلڈ میں تو ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں آپ پاکستان سے آئے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، آپ نے گوشت لینا تو قصاب کی دکان پر جاتے تھے، سبزی کے لیے سبزی کی دکان پر جاتے تھے، جوتوں کے لیے جوتے کی دکان پر جاتے، کلیانے کے لیے کلیانے والی دکان، دودھ دہی کے لیے دودھ دہی کی دکان، تو ہر چیز کی دکان الگ الگ تھی. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کسائی کی دکان پہ جائیں اور کہیں گندم دے دیں، ہوتا آپ نے فالودہ کھانا ہے، جی میں آیا کہ فالودہ بھی کھانا، فالودے کو پالے کے پاس جائیں کہیں ذرا مجھے جوتے دے دیں، کبھی نہیں ہوتا، ہر چیز کی دکان الگ الگ. پھر اس کے بعد زمانہ ترقی کرتا گیا، ترقی کر کے ڈپارٹمنٹل اسٹور بن گئے، ایوری تھنگ انڈر ون روف، ڈپارٹمنٹل اسٹور. اب ایک ہی اسٹور ہے ڈپارٹمنٹل، اور دنیا جہان کی جو چیز خریدنا چاہتے ہیں اسی ایک روح ایک چھت کے نیچے ایک اسٹور میں مل گئی, ہر چیز اس کے نیچے مل گئی, سیکشن بن گئے, اسٹوریز بن گئی, طبقے بن گئے, ایک ہی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں سب کچھ مل سکتا ہے, کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں. یہاں تو شاید اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور نہ ہو, مگر لندن جائیں تو وہاں سیلف ریجز اور دوسرا بہت بڑا ہیلنس, یہ دو بڑے نام رکھ کر امریکنز بھی آتے ہیں. اب ہیلنس میں چلے جائیں, ہیلنس میں وہاں آپ چاہے تو گولی خرید لیں, چاہے ہوائی جہاز خرید لیں, ہوائی جہاز بڑے ہوئے نہیں ہوں گے, بس آپ آرڈر دیں گے آپ کو ہوائی جہاز مولی سے لے کے ہوائی جہاز کا گوشت سبزی کی بات نہیں آتی. دنیا جہان کی جو چیز چاہیے آپ کو ایک ہی اسٹور میں مل جاتی ہے. حیرت اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہر چیز جب ایک اسٹور پر آ گئی قیمت کو بھول جائیے, وہ الگ میٹر. میں تو آپ کو اگلی گلی چیز کی بات کر رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں کہ اس اسٹور میں ٹوٹیلٹی آ گئی, کمپریہنشن آ گئی, ہم آمینیت آ گئی, اب ہر چیز کے لیے الگ الگ دکانوں کو جانے کی ضرورت. اور چھوٹے اسٹور بھی جو کھلتے ہیں تو اگر اس میں چند آئٹمس رکھے ہوں تو کام زیادہ نہیں آتا, جس نے 20-25 چیزیں لینی ہیں, پانچ یہاں سے ملے, پانچ وہاں سے, وہاں سے, اس جگہ جانے کی بجائے ایسے اسٹور کی تلاش کرتا ہے جہاں مناسب قیمت پر ہر چیز وہیں مل جائے. لہذا خاتون اس بلا تشبیہ اور بلا مثال, مثال نہیں ہے, یہ نقطہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثالیں دے دیں. اب آ جائیں پہلے جتنے دور گزرے اور آج تک جتنی ہستیاں اور شخصیتیں جس کو شاعری اور ادب کی ضرورت ہے, ادب کے لیے وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے, سائنس سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے, طب اور حکمت ڈاکٹری سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے, اخلاق سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے, تجارت سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے, دعوت تبلیغ اور تربیت کے ساتھ میں سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے, اسٹیٹ مینشپ آئین دستور اور سیاست سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے, معاشرت اور ثقافت سیکھنے کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہے. یہ ساری تقسیمات آج تک ہیں, مگر رب کائنات نے جب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تو فرمایا میرے حبیب, انسانی زندگی کے انفرادی دائروں سے لے کر انسانی زندگی کے قومی دائرے تک اور قومی دائروں سے لے کر بین الاقوامی دائروں تک, انسانی زندگی کی جو پوری کائنات ہے اس کی ظاہری, اس کی باطنی, اس کی ذہنی, اس کی فکری, اس کی سائنسی, اس کی جسمانی, اس کی علمی, اس کی ادبی, اس کی سماجی, اس کی ثقافتی, اس کی سیاسی, اس کی روحانی, الغرض جس جس شے کی انسان کو ساری کائنات میں ضرورت ہوگی, تیرا در در مصطفیٰ ایسا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جس کو جو چیز چاہیے در مصطفیٰ میں آ جاتا ہے. اچھا باپ کیسے ہوتا ہے تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو, کسی کو سیکھنا ہو کہ اچھا شہری کیسا ہوتا ہے مدینہ میں مصطفیٰ کو دیکھو, سیکھنا ہو کہ اچھا کمانڈر جرنیل کیسے ہوتا ہے تو بدر اور ہنین کے مارکوں میں مصطفیٰ کو دیکھو, کسی نے سیکھنا ہو کہ اچھا ڈپلومیٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں کون اچھا ہوتا ہے اس کو صلح حدیبیہ کے میدان میں مصطفیٰ کو دیکھو, کسی نے سیکھنا ہو کہ اچھا مبلغ اور داعی کون ہوتا ہے اس کو مسجد نبوی کے منبر پہ مصطفیٰ کو دیکھو, کسی نے سیکھنا ہو کہ اچھا تاجر کون ہوتا ہے تو شام کے بازاروں میں حضرت خدیجہ کا مال لے جانے والا محمد مصطفیٰ کو دیکھو, کسی کو دیکھنا ہو کہ مراد پہ ریاضت عبادت کرنے والا اچھا کون ہوتا ہے, خرا کی اور خار سور کی خلوتوں میں مصطفیٰ کی عبادتیں دیکھو, عراق میں مصطفیٰ کی عبادتیں دیکھو, کسی کو سیکھنا ہو غریبوں کی کہ بوجھ اٹھانے والا سماجی کار پر اچھا کیسے ہوتا ہے تو مکے کی کلی عورت کا بوجھ اٹھا کے جانے والا مصطفیٰ کو دیکھو, جب بوجھ اٹھا کے گئے
کافر بھائی کی پوری
تو سامان اس کے گھر پہنچا کے اترا کے آنے لگے تو اس مائی نے روک لیا, کہا بڑے پیارے خوبصورت جوان ہو, اتنے خوش اخلاق ہو, میری کوئی بری عورت پر بغیر واقفیت کے تم نے اتنا احسان کیا, بیٹے رک جاؤ تمہیں نصیحت کر دوں, بڑے نیک ہو, بڑے خوش بخت ہو. نصیحت یہ ہے کہ میں نے سنا ہے مکے میں ایک جادوگر آیا ہے, اس کا نام محمد ہے, اور سنا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس پہ وہ جادو کر دیتا ہے, تو اتنے اچھے جوان ہو, میری نصیحت ہے اس سے بچ کے رہنا, اس سے بچ کے رہنا. آقا علیہ السلام نے بات سن لی, چلنے لگے تو مائی نے کہا اچھا بیٹا اپنا نام تو بتا دے. جا عرض کیا ہوں بری اماں وہ جادوگر میں ہی ہوں, میرا نام ہے محمد. اس نے کہا اچھا وہ جادوگر تو ہے تو پڑھاؤ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی ضخیم اور جامع کتاب سیرت النبی, سیرت الرسول, یہ اس کا پہلا والیوم ہے جو اس وقت میرے سامنے, اور یہ مقدمہ ہے, پہلا والیوم صرف اس کا مقدمہ ہے. جو لوگ پڑھنے لکھنے کا شوق ذوق رکھتے وہ پڑھیں, اگر میں کتابیں بیچتا نہیں, یہ کتابیں میرا معاش اور میرا روزگار اور میرا سورس آف انکم, میں نے زندگی بھر میں جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ لکھا ہے یہ لکھ کے امت کے سپرد کر دیا, اور اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں دیتا. میں کوئی رائلٹی کمیشن پیسہ کوئی پیسے مجھے تحریروں کے تحریروں کے کتابوں کے دورے بعد پوری دنیا کے سفروں میں نہیں ہے, میں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر رکھا ہے, خنزیر کی طرح حرام ہے. حضور کی نوکری کرتا ہوں, حضور کی امت کی خدمت کرتا ہوں, یہ میں آج القرآن کے لیے وقت کر سکتا ہوں. آج القرآن سے آپ کو بتا دیں, بہت لوگ آتے ہیں نا کہ صاحب تقریر کرنی, صاحب کتابیں بیچنی, اعلان کر دیا جی. میں نے کہا بہت سے لوگ واقف جاننے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں مگر کئی ناواقف بھی ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہا یہ بھی صاحب بس حاضر کر دوں. تو چند گوشے بس میں نے تھوڑے سے وقت کے لیے جو آج منتخب کیا آپ کے لیے, اس میں سے تیسرا گوشہ حضور علیہ السلام کے مشن کی تمامیت. کیوں وہ سیرت آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج کے لیے بھی قابل عمل ہے؟ اس لیے کہ وہ سٹینڈرڈ حضور نے متعین فرما دیے ہیں کہ جن سٹینڈرڈ سے آگے انسانیت آج کے دن تک بھی نہیں جا سکتی. آقا علیہ السلام جس سوسائٹی میں اور ملک عرب کے جس خطے میں پیدا ہوئے, یاد رکھنے وہاں نہ کوئی دستور تھا, نہ کوئی حکومت تھی, نہ کوئی نظام تھا, کوئی چیز نہ تھی. قبیلے تھے, ان کے سردار تھے چھوٹے چھوٹے, آپس میں لڑتے تھے اور لڑائیوں پر مرتے تھے, خون خرابے کرتے تھے, اور کوئی سینٹرل سسٹم نہیں تھا, پروونشل سسٹم نہیں تھا, کوئی لوکل گورنمنٹس نہیں تھی, بڑی حکومت نہیں تھی, کوئی نظام باضابطہ نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا, کوئی ادارہ نہیں تھا, بالکل ایک انارکی تھی. اس ماحول میں آ کر علیہ السلام تشریف لائے, اور تشریف لا کر آپ نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے سب سے پہلا تصویری تحریری دستور اور آئین عطا کیا, اور ایک دن کسی اسکول میں نہیں, کوئی اسکول تھا ہی نہیں جانا تھا, مدرسہ نہیں تھا, انسٹیٹیوشن نہیں, کانسٹیٹیوشن عطا کیا, اور یہ تاریخ انسانی کا پہلا باقاعدہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, تحریری دستور. اس وقت نہیں ہے کتاب باہر ہوگی, میرے میں نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, میثاق مدینہ کا آئینی تجزیہ, پوری کتاب لکھی. وہ 63 آدھی کا دستور عطا کیا, اس دستور کے ذریعے ہیومن رائٹس دیے لوگوں کو، آپس میں انٹریکشن، مل جل کے رہنے کے ضابطے، مالی قوانین عطا کیے، دوسرے جرائم کے لیے قوانین عطا کیے، جنگی قوانین عطا کیے، صلح و امن کے قوانین عطا کیے، ڈیفینس کے، دفاع کے ضابطے اور قوانین عطا کیے، مذہبی آزادیاں دی، ایک دوسرے کو برداشت کے طریقے سکھائے، ٹیررزم اور دہشت گردی کا خاتمہ کروایا، اور مدینہ کی ریاست کو دار الامن، سٹیٹ آف پیس قرار دیا، اور اتنا ایک جمہوری قسم کے اختیارات پا کے، ایک جمہوری ترقی پسند آنا، اور ہم انسانی معاشرہ قائم کر کے ان کو ایک دستور کے ذریعے چلایا کہ تاریخ میں اس کی مثال ابد الآباد تک نہ تھی نہ ہے. جتنے نئی خوبیاں آج کی ڈیموکریٹک ورلڈ میں نکلی، وہ ساری خوبیوں کو ٹریس کریں تو اس کا کوئی نہ کوئی نشان حضور کے عطا کردہ مثال کے مدینہ میں نظر آتا. اور جب لوگ مکہ سے آئے وہ مہاجر ہو کے آئے، مہاجرین تھے، وہاں کے رہنے والے انصار تھے، مہاجرین آئے تو ان کے پاس نہ گھر بار تھا، نہ کاروبار تھا، نہ زراعت تھی، نہ تجارت تھی، نہ معیشت، ایک شام بھی کھانے کا بندوبست نہیں تھا. تو یہ سیٹلرز تھے، مائگریٹ ہو کے آئے، مائگرینٹس تھے، امیگرینٹس ہوئے، یہ سیٹلرز ہوئے، اور پہلے والے لوگ ریزیڈنٹس تھے. اب ان کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، ان کے لیے وسائل فراہم کرنے کا مسئلہ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ ریاست میں بھی کوئی وسائل ذرائع، چھوٹے سے ایک گاؤں کی طرح تو مدینہ شہر تھا، نہ کوئی خزانے تھے، نہ کوئی لمبی چوڑی تجارتیں تھیں، کچھ وسائل سرکاری نہیں تھے، حکومت بھی نہیں تھی، سرکاری خزانہ بھی نہیں تھا. اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو کر، مہاجر ہو کر آ گئے. اب آپ اندازہ کر لیں، اتنا بڑا بے روزگار، بے گھر، بے کاروبار لوگوں کا ہجوم ایک چھوٹی سی سوسائٹی کے اندر، ان کو سیٹلمنٹ کرنا اور ان کے لیے اکنامک ڈیڈ لاک پیدا ہونے سے پہلے اس کا حل کرنا ایک بہت بڑا معاشی اور سماجی مسئلہ تھا. حکومتیں وسائل ہونے کے باوجود حل نہیں کر سکتی. ذرا آپ اس چھوٹی سی ریاست کے محدود مسائل کے تناظر میں اس گمبھیر مسئلے کا جائزہ لیں. اگر قائدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کسی یونیورسٹی کالج سے پڑھ کے نہیں آئے، سب کو جمع کیا ہے اجتماع نے، ایک کنونشن منعقد کیا، اور اس میں میرے آقا نے ایک نیا فلسفہ دے دیا جو سوشل پروجیکٹ تھیوری بنی، اور فلسفہ مواخات دیا. ایک کو ادھر سے کھڑا کر دیا جو وہاں پہ رہنے والا امیر تھا، جس کے پاس کچھ زراعت، تجارت، گھر بار، وسائل تھے، ایک مہاجر غریب کھڑا کیا اور فرمایا آج سے تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں، اور تم اس کے روزگار میں، کاروبار میں، مکان میں، تجارت، زراعت، معیشت میں شریک کر دیا. امیروں کو اٹھاتے گئے، غریبوں کو اٹھاتے گئے، انہیں بھائی بھائی بنا کر وسائل میں شریک کرتے چلے گئے. یہ ان کے وسائل دولت میں شریک کرنے کا وہ تصور، آقا علیہ السلام نے ایک نئی سوشل کانٹیکٹ تھیوری کے دی اور منصفانہ نیا اکنامک آرڈر کا اعلان کیا. پہلی رات آئی وہ جو بھوکے، بے روزگار، بے گھر بار آئے تھے آقا کے اس نظام کے اعلان سے، پہلی رات آئی کوئی شخص کھانے کے بغیر رات کو بھوکا نہیں سوا. معاشی انقلاب ایک اسلام کے اندر نئے معاشرے کی بنیاد رکھ دی، سوسائٹی کو نئے حقوق پہ استوار کر دیا، خود غرضی نکال دی، مفاد پرستی نکال دی، اور اپنے وسائل میں، اپنی راحتوں میں سب کو برابر شریک کرنے کا سبب بتا. اسلامی ریاست، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ اس خوبی کے ساتھ استوار ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے اس طرح پھر پوری تنظیم کو، ریاست کو منظم کیا، ایک سسٹم وضع کیا، اور 10 سال گزرنے نہیں پائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے کے اندر 10 لاکھ مربع میل پر سلطنت قائم کی، 10 لاکھ مربع میل پر سلطنت قائم کی. یہود تھے مدینہ اور خیبر کے, ان کو پہلے الائنس میں میثاق مدینہ کے ذریعے اپنا الائن بنا لیا, اور قریش مکہ کی جنگیں ہوتی رہی, دفاع کرتے رہے. جب یہود مدینہ اور خیبر کے بپر گئے اور مسلمانوں کے خلاف حملے پر تیار ہو گئے 6 ہجری میں, تو حدیبیہ میں جا کے اہل مکہ سے ٹریٹی آف پیس کر لیا, معاہدہ امن کر لیا. اتنا بڑا ڈپلومیٹک کیریکٹر تاریخ انسانی نے آج تک نہیں دیکھا. جب یہود کو ساتھ ملایا تھا, مکہ والے لڑتے تھے اسلام کے خلاف, مگر یہودی کافروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اسلام کے ساتھ الائنس تھے. اور جب اہل مکہ کو اس ٹریٹی آف پیس صلح نامہ حدیبیہ میں شامل کر کے امن میں پابند کر لیا, تو خیبر کی جنوبی غزوہ ہوا, یہودی لڑ رہے تھے اور وہ مکہ کے کافروں کو بلاتے تھے, انہوں نے کہا ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اہل اسلام اور مدینہ کے ساتھ معاہدہ عمل کر چکے. ایک وقت میں ایک دشمن کو باندھ لیا, ایک کے ساتھ لڑائی. اتنا بڑا ڈپلومیٹک کریکٹر. جب مکہ میں 13 برس تبلیغ کی تھی تو 400 کے قریب مسلمان ہوئے تھے. ہجرت کے بعد آپ کی حکمت, آپ کی مہارت, آپ کی بصیرت, آپ کا تدبر, آپ کی فراست سیرت طیبہ کی اتنی عظیم تھی کہ بڑھتے بڑھتے 300-400 سے گئے تھے. 6 ہجری میں جب آئے بدر میں گئے تو 313 تھے, حدیبیہ میں آئے 606 سال کے بعد تو 1500 کا لشکر ساتھ. اور فتح مکہ کے بعد 2 سال کے بعد دوبارہ آئے فتح مکہ پر 10,000 کا لشکر ساتھ. غزوہ حنین ہوا, طائف والے لڑے, 12,000 کا لشکر تھا. اور وصال سے قبل 10 ہجری میں عید الوداع کے لیے تشریف لائے تو 225,000 کا لشکر ساتھ. 10 سال پہلے روانہ ہوئے 400 مسلمان, 10 سال کے بعد عید الوداع پر آئے ہیں. عرفات کے میدان میں جب خطاب فرما رہے تھے تو خطاب فرما رہے تھے 225,000 آدمی حضور کو سن رہا تھا, اور آواز اتنی زور سے پہلی سب کے لوگ سنتے تھے, آواز اتنی شد و بد سے آخری سب کے لوگ سنتے تھے. آقا علیہ السلام نے نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کو عطا کیا, دیا نیو ورلڈ آرڈر. ابتدا سوشل فلسفی مواخات مدینہ سے کیا, دوسرا اسٹیپ پولیٹیکل اٹھایا, میثاق مدینہ قائم کیا, تیسرے مرحلے پر انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشن شروع کیے, بین الاقوامی سطح پر اپنی دعوت بھیجنی شروع کی, افریقہ کے حکمرانوں, ایران کے حکمرانوں, روم کے مغرب, یورپ کے حکمرانوں, 3 بڑے اعظم تک حضور نے اپنے ڈپلومیٹ اور ڈیلیگیٹس بھیجنا شروع کیے. آج کی سطح پر ڈپلومیسی شروع ہوئی, اسلام کی دعوت بھیجنے لگے, وفود آتے تھے, وفود کو ریسیو کرنے لگے. آقا علیہ السلام نے 6 سال کے اندر اپنے دین کی بنیادیں بین الاقوامی سطح پہ لا کے پھیلا دیا. اسلامی سلطنت مضبوط تر مستحکم تر ہوتی چلی گئی, قبائل جوڑ تر جوڑ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے, اور 10 سال کے اندر وہ جو تنہا اونٹ پر وہ بکر کو لے کے ہجرت کر کے جانے والے رسول, 10 سال کے اندر دنیا کی سب سے بڑی سپریم پاور آف دی ورلڈ کے سربراہ. روم اور ایران تھر تھر کانپتے تھے مصطفیٰ کے نام سے, سن بتاؤ. اور آخری عید الوداع میں جب خطبہ عید الوداع دیا تو حضور اسلام نے نیو ورلڈ آرڈر عطا کیا, اسلام کا نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کو عطا کیا عید الوداع. اور ساری دنیا آقا علیہ السلام نے جو رکھی, ساری دنیا وہ علم کے انقلاب پر رکھی. اس لیے آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اسلام پرانا نہیں. حضور کی سیرت اور حضور کی نبوت و رسالت گزرے ہوئے دور کی سیرت نہیں، آج کے دور کی ہے، اگلے دور کی ہے، قیامت تک ہر ترقی یافتہ دور کی ہے. امریکہ ہو، ساؤتھ کوریا ہو، جاپان ہو، یورپ ہو، انگلینڈ ہو، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، پوری دنیا میں جس جس سطح پر بھی ترقی ہوگی وہ ساری ترقیاں یاد رکھنے حضور علیہ السلام کے قدموں کی بنی ہوئی ہیں. یہ یورپ، یہ ساؤتھ کوریا، یہ جاپان، یہ امریکہ، یہ پوری ویسٹرن ایسٹرن ورلڈ، یہ سائنس ٹیکنالوجی علم کے اعتبار سے اندھیرے میں تھے، اندھیرے میں تھے. حضور علیہ السلام السلام وہ رہنما ہیں جنہوں نے کائنات انسانی کی تاریخ میں عالمی سطح پر علم کی تحریک برپا کی اور پوری انسانیت کو علم کا نور عطا کیا. یہ علم جس جس شکل میں دنیا میں پھیلا یہ عطا اور خیرات ہے محمد مصطفیٰ. آپ حیران ہوں گے کہ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر 70 کفار مشرکین قیدی ہو کے آئے، کتنے؟ 70 قیدی ہو کے آئے، 4000 درہم ان کی آزادی کے لیے زرِ فدیہ رقم رکھی گئی، کہ جو 4000 درہم سرکاری خزانے میں جمع کرا کے وہ رہا کر دیا جائے. اور آپ نے اعلان فرمایا اپنی طرف سے کہ جو اپنے پاس آزادی کے لیے رقم نہیں رکھتا وہ میرے پاس آ جائے، میرے مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تعلیم دے دے 10 بچوں کو، میں 4000 درہم معاف کر کے اس کو لے آؤں. آپ اندازہ کریں کہ ریاست کو اس وقت مال کی ضرورت تھی، وسائل کی ضرورت تھی، خزانے کی ضرورت تھی، اور حضور نے علم کو مالی خزانے سے زیادہ ترجیح دی. 4000 درہم چھوٹی کی ضرورت تھی، ایک ایک شخص سے لینا اور 70 اشخاص، یہ 2,80,000 درہم بن جاتے ہیں، تقریباً 3,00,000 درہم آج کے ہمارے حساب سے ملینز بن جاتے ہیں. مدینہ پاک کی نئی ایمرجنگ اسٹیٹ کو اتنا بڑا خزانہ ملتا مگر آقا علیہ السلام نے اس خزانے پر بھی، علم کے خزانے پر ترقی کی، کیونکہ ترقی خالی پیسے سے نہیں، ترقی علم سے آنے والی ہے. اور یہ فلسفہ پوری انسانیت کو حضور علیہ السلام نے سکھایا، حالانکہ وہ کافر تھے، یہ بھی نہ دیکھا کہ کافر ہیں. نہیں، میرے بچوں کو، مدینہ کے بچوں کو نہ پڑھے، 10-10 بچوں کے اسکول بنا دیے، یہ چھوٹے یونٹس قائم کر دیے، 10-10 بچوں کے یونٹ بنا دیے، تعلیمی کلاسز بنا دیے، ایک ایک کلاس، بس ان کو کہا میں سے جو پڑھا لکھا ہے 10-10 بچوں کو پڑھا دے اور آزادی لے کے چلا جائے. سو اس طرح حضور نے مدینہ کی سرزمین پر سب سے پہلی علم کی تحریک کا آغاز کیا. علم کی تحریک کا، اور یہ علم کی تحریک تو قرآن کے ذریعے آئی تھی، پہلی وحی اتری تھی غار حرا میں، وہ بھی علم کی وحی تھی، سائنس کی وحی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو تھا اس میں الہیات اور اخلاقیات کا علم تھا، دوسری آیت میں بیالوجی اور ایمبریالوجی کا علم تھا، تیسری آیت میں انسانی عقیدہ اور فلسفہ کا، فلسفی کا علم تھا، اور چوتھی آیت میں علم، تعلیم اور تعلم کے ذرائع کا علم تھا. علم بالقلم، اس نے قلم پین کے ذریعے لکھنا سکھایا، قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. اس دور میں حضور قلم متعارف کروا رہے ہیں، لکھنا تعلیم و تعلم متعارف کروا رہے ہیں. تو گویا وہ قوم جو نہ لکھنا جانتی تھی نہ پڑھنا جانتی تھی، حضور علیہ السلام نے وہ تعلیمی انقلاب پکا کیا کہ 100 سال نہ گزرے تھے عرب کے مسلمان شرق سے خلق تک پوری دنیا کے علم کے ٹارچ بیئر اور علم کے پیشوا بن گئے. 100 سال کے اندر علم کے پیشوا بن گئے.
پھر پورے عالم اسلام میں تہذیب اور ثقافت میں
کلچر اور سولائزیشن میں پوری دنیا کو لیڈ کیا.
جب اسلام میں فتوحات ہوئی تو اسپین، کارڈوبا، گرینیڈا، گرناطا، پھر بغداد، پھر دمشق، پھر مصر، پھر لبنان، مکہ اور مدینہ تو تھے ہی، حتیٰ پھر بغداد اور یہ سارے کیپٹلز پوری دنیا کے لیے علم، تہذیب، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے گریٹسٹ انٹرنیشنل سیٹس آف لرننگ بن گئی. اور دنیا کے لوگ چل چل کر اسلام کے ان خطوں میں سائنس ٹیکنالوجی کا نالج لینے کے لیے آتے تھے. حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر میں اور اپنے زمانے میں موبائل ڈسپنسریز جاری کر دی، خود موبائل ڈسپنسری، فرسٹ ایڈ، میڈیکل فرسٹ ایڈ کا تصور خواتین کو، صحابیات کو متعین کر دیا تھا. اور پہلی صدی ہجری بھی ختم نہ ہوئی تھی، پھر دوسری صدی کہ باقاعدہ بنو امیہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں دنیا کے جدید ترین ہاسپٹل قائم ہو گئے تھے، جبکہ کوئی ہاسپٹل نہ برطانیہ میں تھا، نہ پیرس میں تھا، نہ جرمنی میں تھا، نہ جاپان میں تھا، نہ چائنا میں تھا. امریکہ دریافت بھی نہ ہوا تھا، دنیا کے کسی خطے میں ہاسپٹل نہ تھے. تاریخ انسانی کا سب سے پہلا ایڈوانس سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ہاسپٹل وہ اسلام کی تاریخوں میں قائم ہو گیا. اس میں سسٹمیٹک ڈیزیز کے تھے، اور تھرمک آنکھوں کے آپریشن ہونے لگے، سرجیکل ڈپارٹمنٹس تھے، آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ تھے، مینٹل ڈیزیز کے ڈپارٹمنٹ. ایک شہر قرطبہ جو وجود میں آیا اسلام کو فتح کرنے کے بعد خلیفہ عبد الرحمن الثالث کے زمانے میں، اس کی آبادی 10 لاکھ کی تھی، اور 10 لاکھ کی آبادی میں آرکیٹیکچرل اسٹینڈرڈ آج سے 1200-1300 سال پہلے 2,83,000 کا، اور 10 لاکھ کی آبادی میں یہ اعلیٰ قسم کے پختہ مکانات. اب یہ معیار آج بھی شاید ساؤتھ کوریا میں نہ دیکھ سکتا. 10 لاکھ کی آبادی، اب ہر آبادی کو آپ ایک خاندان میں کنورٹ کر دیں، 4-5 کو آپ کر لیں، 4-5 کا ایک ایوریج خاندان ہوگا. 10 لاکھ کی اگر آبادی ہو، 4-5 کا ایوریج خاندان ہو، تو کتنے گھر بنتے ہیں؟ 2-1 گھر بنتے ہیں نا، تو 2.5 لاکھ. میری بات سمجھ میں آئی بھائی؟ 10 لاکھ کی کل آبادی، ایک گھر میں 4-5 آدمی تو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو 4-5 آدمی کا ایک گھر ہو تو 10 لاکھ کی آبادی میں گھر کتنے بن گئے، خاندان کتنے بن گئے؟ 2.5 لاکھ بنے، 2.5 لاکھ خاندان بنے. اور تاریخ بتاتی ہے 2,83,000 مکان قرطبہ میں اسلام کے دور میں نہایت اعلیٰ پختہ مکان، اس کا مطلب ہے کوئی ایک شخص بھی بے گھر نہ تھا. تو نہ صرف یہ کہ بے گھر نہ تھا، اعلیٰ رہائش قائم کی تھی، اور 80,000 بڑی بڑی عمارتیں اور پلازے تھے. آپ ذرا اسی سیول کے ساتھ کئی کیپٹل کے ساتھ کمپیئر کر دیتے، 80,000 اعلیٰ عمارتیں اور پلازے تھے، 600 عظیم مساجد تھی ایک شہر عظیم الشان، اور شرع خان کی لٹریسی ریٹ 100% تھا، ایک شخص بھی ان پڑھ نہ تھا، اور صرف ایک محلہ تھا مشرقی محلہ، اس ایک محلہ میں 170 عورتیں قرآن کی کیلی گرافر تھیں، قرآن کی خطاطی کرنے والی. ایک شہر میں ایک ہی شہر کا نمونہ دے رہا ہوں جس بتانے کے لیے کہ وہ جو عربوں میں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، مصطفیٰ نے جو تعلیم انقلاب بتا دیا، اور عربوں نے وہ انقلاب تعلیم کا ایکسپورٹ کیا دنیا میں، لے کر پہلے ایکسپینڈ کیا. تو پہلا شہر جو عربوں نے اسلامی فتوحات کے نتیجے میں جا بنایا، اس کی ترقی کا عالم تھا. 80 کالج تھے ایک شہر میں، کتنے؟ 80 کالج، اور 50 ہاسپٹل تھے ایک شہر، کتنے؟ 50 ہاسپٹل تھے ایک شہر کے اندر. الغرض تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کے فنون، تمام دنیا کی سائنسی ترقی، تہذیبی ثقافتی ترقی، ये सब इस्लाम से इसकी रोशनी ढूंढ रही थी
और ओपन हार्ट सर्जरी आज से 700 साल पहले स्पेन के मुसलमान अरब सर्जन करते थे। वेस्टर्न वर्ल्ड में ओपन हार्ट सर्जरी अब शुरू हुई, ओपन हार्ट करते थे। ये सारा कुछ मनूर मिन्नत था, किसका ताजदार कायनात तहरी के इल्म बपा की थी और साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियादें रख दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं जिसमें आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बयान फरमाया। अब वक्त नहीं है, ये भी सब मेरी जल्द में मौजूद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। अब आप मुझे आज सुबह में बता रहा था नाश्ते पर कि एक पेन की के साइज के यहाँ जितने रिकॉर्डर्स हैं साउंड के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं छोटे, आप साउंड के सिस्टम को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक एक पेन की करें। आका अलैहिस्सलाम का फरमान है हदीस से था, उन्होंने फरमाया वो जमाना आएगा कि तस्मों की तरह छोटी छोटी चीजें आवाजें निकालेंगी और बोलेंगी। मेरी बात समझी, यह हदीस तस्मों की तरह छोटी चीजें आवाज निकालेंगी और बोलेंगी और घर आएंगे तो क्या हुआ क्या नहीं आने वाले को घर में छोटी छोटी चीजें खबर देंगे। ये टेलीफोन रिसीवर क्या शक्ल होती है उसकी, इस तरह होती है ना लकड़ी का जैसे दस्ता होता है स्टिक का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लकड़ी के दस्ते की तरह अशिया होगी जिनसे आप सुनेंगे और बोलेंगे। टेलीफोन का भी आका अलैहिस्सलाम ने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात का जिक्र किया। आका रसूल जमाने सवारियां क्या थी, गधे थे, घोड़े थे, ऊंट थे, तीसरी कोई सवारी न थी। हदीस पाक आका रसूल ने फरमाया लोगों तुम दोस्त दोस्त के जानवरों पर सवारी करते हो, ये जमाना आएगा कि सवारियां हवाओं में उड़ेंगी। हवाई जहाज का जिक्र, ये सारी निशानदेही की ताजदार कायनात ने इल्म में तरक्की करते करते वहां तक पहुंचना। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमा दिया एक जमाना वो आएगा कि सारे जमान मकान सिमट कर ये जो टीवी की स्क्रीन है, फरमाया पूरी दुनिया की चीजें घर बैठे देखो। आज सीरत रसूल की रोशनी में मेरा इख्तितामी नसीहत आपको ये कि इल्म की तरफ बढ़ जाए। कुरान में अलहम्दुलिल्लाह ग्रामीण दर्शन बात अंजाम दिए हैं।